پابندیوں کا خاتمہ اور یورینیم کی افزودگی ایران کا مسلم حق ہے، صدر ڈاکٹر حسن روحانی کا خطاب۔ جوہانسبرگ میں آن جہانی رہنما نیلسن منڈیلا کی رہائش گاہ پر عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری، آخری رسومات 15 دسمبر کو ادا ہوں گی۔ یوکرین میں بحران کے خاتمے کے لیے وزیراعظم کی مذاکرات کی پیشکش، حزب اختلاف کی جانب سے مشروط آمادگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران سے خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں، urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی اور یورینیم کی افزودگی کے ساتھ ساتھ پابندیوں کا خاتمہ بھی ایران کا مسلم حق ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے ایران اور 5+1 گروپ کے ساتھ جنیوا مذاکرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ علاقے کے بیشتر ممالک جو ایران کے ساتھ دوست یا اتحادی ہیں یا اس سمجھوتے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن بعض ممالک اپنے طویل المیاد مفادات کو مد نظر نہیں رکھے ہوئے ہیں اور وہ بھی صہیونی حکومت کے ساتھ ساتھ اس سمجھوتے سے ناراض ہیں۔ صدر ڈاکٹر روحانی نے تہران کی شہید بہشتی یونیورسٹی میں طلباء کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے، جو یوم طلباء کی مناسبت سے انجام پایا، کہا کہ ایران کے عوام نے اپنی امنگوں کو ہرگز فراموش نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی اقتدار اعلیٰ، خود مختاری، قومی شناخت، اسلامی پیش رفت اور انصاف پسندی اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلیٰ امنگوں میں سے ہیں اور ایران کے عوام اور حکومت انہی امنگوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ عزت و سربلندی اور آزادی اس قوم اور ایرانی طلباء کی عظیم امنگیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی جہاں علم و دانش کے علمبردار ہے، وہیں آزادی و دانش مندانہ تجزیوں کی بھی علمبردار ہے۔ 7 دسمبر کو ہر سال ایران میں یوم طلبہ منایا جاتا ہے۔ ایران کے طلبہ نے 1953 میں اسی دن اس وقت کے امریکی نائب صدر ریچرڈ نکسن کے دورے تہران اور برطانیہ کے ساتھ تعلقات دوبارہ بحال کیے جانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا تھا، جس کے دوران 3 طالب علم شاہی حکومت کے کارندوں کی فائرنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تہران کے ساتھ حتمی سمجھوتے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہودیوں کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے براک اوباما نے واضح کیا کہ امریکہ کے لیے ایران کے ساتھ حتمی جوہری معاہدے تک پہنچنے کی کوششیں جاری رکھنا انتہائی اہم ہے۔ اس تقریب میں اسرائیلی سفارتکاروں اور صہیونی لابی کے بااثر ارکان بھی موجود تھے۔ صدر اوباما نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ بقول ان کے دنیا کے لیے بھی اچھا ہے اور اسرائیل کے لیے بھی۔ انہوں نے ایک بار پھر صہیونی لابی کو یقین دلایا کہ امریکہ اسرائیل کے حوالے سے اپنے وعدوں کی پوری طرح سے پاسداری کرے گا۔ اوباما نے کہا کہ امریکہ پوری طرح سے ہوشیار ہے اور اسرائیل کے تحفظ کے حوالے سے اپنے وعدوں پر پوری قوت کے ساتھ باقی ہے۔ صدر اوباما نے ایسے وقت میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کا دفاع کیا ہے جب اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے اس معاہدے کو ایک تاریخی غلطی قرار دیا ہے۔ نسل پرستی اور برطانوی سامراج کے خلاف جدوجہد کرنے والے افریقی رہنما نیلسن منڈیلا کی رہائش گاہ پر اظہار عقیدت کرنے کے لیے آنے والوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ جوہانسبرگ سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق نیلسن منڈیلا کی رہائش گاہ کے باہر لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو اپنے محبوب قائد کی یاد میں روایتی رقص کر کے تعزیتی پیغامات لکھ کر اور شمع جلا کر اپنے عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ نسل پرستی اور برطانوی سامراج کے خلاف جدوجہد کے عظیم رہنما نیلسن منڈیلا جمعرات کی شام انتقال کر گئے تھے۔ ان کی آخری رسومات 15 دسمبر کو ادا کی جائیں گی، جس میں متعدد عالمی رہنماؤں کی شرکت متوقع ہے۔ نیلسن منڈیلا 1994 سے 1999 تک جنوبی افریقہ کے صدر رہے۔ اس سے پہلے انہوں نے 27 سال جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت کی جیل میں گزارے تھے۔ افسانوی شخصیت کے مالک نیلسن منڈیلا 1990 میں جیل سے رہائی کے بعد عدم تشدد کے اصولوں پر سختی سے کاربند رہے، جس کے نتیجے میں اپنے ملک کو اپارتھائیڈ آمریت اور نسلی امتیاز سے نجات دلانے اور معاشرے کے تمام طبقات کے افراد کی مشارکت سے جمہوریت کے قیام میں کامیاب رہے۔ نسل پرستی کے خلاف مجاہدت کی علامت سمجھے جانے والے عظیم رہنما نیلسن منڈیلا کی موت پر دنیا کے سبھی بڑے لیڈروں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اس درمیان مغربی ملکوں کے لیڈروں کا اظہار افسوس قابل توجہ ہے، جو جنوبی افریقہ کی اپارتھائیڈ حکومت کے اتحادی اور اس کے ظلم میں برابر کے شریک رہے ہیں۔ بعض مغربی رہنماؤں نے اپنے تعزیتی پیغام میں نیلسن منڈیلا کی موت کو انسانوں کے لیے شمع امید کے گل ہو جانے سے تعبیر کیا ہے۔
امریکی صدر باراک اوباما نے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں منڈیلا سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے اپارتھائیڈ کے خلاف بے مثال تحریک چلانے والے مجاہد نیلسن منڈیلا کے انتقال پر کہا کہ ان کے انتقال سے انسانی امیدوں کی شمع گل ہو گئی ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ جس مرد مجاہد نے آج اس دنیا کو خیر بات کہہ کر پوری دنیا میں کروڑوں انسانوں کو سوگوار اور آزادار بنا دیا ہے، وہ 27 سال تک ایسی حکومت کے جیل میں رہا ہے جس کی امریکہ اور یورپ بھرپور حمایت کرتے رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ کی تاریخ پر ایک اجمالی نظر ڈالنے سے بھی یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اگر جنوبی افریقہ کی اپارتھائیڈ اور نسل پرست حکومت کے عہدیداروں اور حکام کو غیر ملکی حمایت حاصل نہ ہوتی تو وہ جنوبی افریقہ کی اکثریتی سیاہفام آبادی پر حکومت نہیں کر سکتے تھے۔ دراصل جنوبی افریقہ کی اس وقت کی نسل پرست حکومت اسی وجہ سے باقی رہ سکی اور اس نے دائرہ حکومت وسیع کیا کہ وہ سفید فام اقلیتی طبقے اور یورپ و امریکہ کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے وسیع تر مفادات کی اکثریتی سیاہ فام آبادی کے مقابلے میں پوری طرح حفاظت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے جنوبی افریقہ میں نسل پرست حکومت کے ذریعے بنیادی ترین انسانی حقوق کی پامالی، انسانی اقدار کی تباہی اور اخلاقیات کو پیروں تلے کچلے جانے کے باوجود نسل پرست اور اپارتھائیڈ حکومت کئی عشرے تک وہاں برسر اقتدار رہی۔ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے جنوبی افریقہ کے نسل پرست حکام کو ملک کے اندر نسلی برتری کا زوم تھا اور امریکہ اور برطانیہ جیسے مغربی ملکوں کی انہیں بھرپور حمایت بھی حاصل تھی۔ اگرچہ 1990 کے عشرے میں امریکہ اور یورپ زمانے کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپارتھائیڈ نظام حکومت کو ختم کرنے کے جنوبی افریقہ کے اکثریتی سیاہفام باشندوں کے مطالبے کو ماننے پر مجبور ہوئے، لیکن اس کے 15 سال بعد تک نسل پرستی اور اپارتھائیڈ کے خلاف تحریک چلانے والے عظیم لیڈر نیلسن منڈیلا کا نام امریکہ کی وزارت خارجہ کی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل رہا۔ دوسری جانب اگرچہ نیلسن منڈیلا نے اپنی اس خواہش کو عملی جامہ پہنا ہی دیا کہ ان کے ملک میں نسلی تفریق کا خاتمہ ہو جائے، لیکن وہ اپارتھائیڈ نظام کی اقتصادی جڑوں کا صفایا کرنے میں ناکام رہے۔ اسی لیے جنوبی افریقہ میں مالدار سفید فام اقلیتوں اور غریب و مفلس سیاہ فام اکثریتی طبقے کے درمیان مضبوط طبقاتی اور معاشی دیوار اب بھی حائل ہے، اور آج بھی مغربی ملکوں کی بڑی بڑی کمپنیاں براعظم افریقہ کے اس طاقتور ملک میں اقتصادی کمان اپنے ہی ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں۔
یوکرین میں حکومت کے خلاف مغرب نوازوں کے مظاہرے جاری ہیں اور مخالفین نے وزیراعظم کی مذاکرات کی پیشکش اس شرط پر قبول کرنے کا اعلان کیا ہے کہ تشدد میں ملوث پولیس اہلکاروں کو سزا دی جائے۔
یوکرین کے وزیراعظم نے اعلان کیا ہے کہ حکومت مخالفین کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق وزیراعظم میکولا آزاروف نے سنیچر کو کیف میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ سڑکوں پر جاری احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ ختم اور حکومت اور مخالفین کے درمیان گفتگو شروع ہونی چاہیے۔ آزاروف نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس اور دیگر سرکاری عمارتوں کا محاصرہ غیر قانونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مخالفین سے اپیل کرتے ہیں کہ دانشمندی سے کام لیں اور اپنے مطالبات پیش کرنے کے لیے غیر قانونی طریقے ترک کر کے قانونی راستے اختیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال ختم ہونی چاہیے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپ کے تعاون اور سیکورٹی اجلاس میں شریک اکثر وزرائے خارجہ نے بھی یوکرین کے حکام سے ملاقات میں موجودہ صورتحال کے خاتمے پر ہی زور دیا ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ میڈیا پر بھی تنقید کی اور کہا کہ میڈیا نے حالیہ دنوں کے حوادث کی اطلاع رسانی میں انصاف سے کام نہیں لیا اور غیر متوازن رپورٹیں پیش کی ہیں۔ उन्होंने कहा कि मीडिया वालों ने यह जाहिर करने की कोशिश की है कि जैसे पूरा यूक्रेन सड़कों पर आ गया है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। दूसरी जानिब यूक्रेन के हिजब इख्तलाफ की एक जमात ओसू बोदा यानी आजादी पार्टी के लीडर ओले तियान ही बोक ने सहाफियों से गुफ्तगु में कहा है कि मुखालिफीन हुकूमत के साथ मुजाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन इस शर्त पर कि हालिया मुजाहरों के दौरान जो पुलिस अहलकार तशद्दुद में मुलव्वस रहे हैं उन्हें सजा दी जाए। यूक्रेन में हुकूमत के खिलाफ मगरिब नवाजों के मुजाहरों का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब सदर यांकोविच ने यूरोप के साथ तिजारती तआवुन के मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। मुखालिफीन का इल्जाम है कि सदर यांकोविच ने रूस के दबाव में मुआहदे पर दस्तखत से इनकार किया है, जबकि सदर यांकोविच का कहना है कि ये मुआहदा मुल्क कौम और यूक्रेन के पैदावारी यूनिटों के मफाद में नहीं था और वो यूरोप के साथ तिजारती तआवुन का ऐसा मुआहदा चाहते हैं जिसमें यूक्रेन की कौम और पैदावारी यूनिटों के मफादात भी महफूज रहें।
برطانوی وزیر خارجہ ویلیم ہیگ نے خبردار کیا ہے کہ جو مسلح جنگجو شام میں حکومت کے خلاف برسر پیکار ہیں وہ یورپ کے لیے خطرہ ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ نے بحرین کے دارالحکومت منامہ میں یہ بیان ایسے وقت میں دیا ہے جب آئندہ چند ہفتے بعد جنیوا میں شام سے متعلق جنیوا دو کانفرنس ہونے والی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے شام میں طویل عرصے سے جاری جنگ پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ لڑائی جاری رہتی ہے تو دہشت گرد عناصر مشرق وسطی کے قلب میں ایک ایسی جگہ بنا لیں گے جہاں کسی کی بھی رٹ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ شام کے ہمسایہ ممالک اس لڑائی کے خطرناک اور تباہ کن نتائج کے سب سے پہلے شکار بنیں۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ مسئلہ دنیا کے دیگر علاقوں اور یورپ کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ واضح رہے کہ برطانیہ نے شام میں سرگرم مسلح دہشت گرد گروہوں کی ہر طرح کی اسلحہ جاتی اور مالی حمایت کی ہے اور بحران شام کو ہوا دینے میں اس کا بڑا کردار رہا ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ نے 8 ملین پاؤنڈ کے ہتھیار ان دہشت گردوں کو دیے ہیں جو شام میں صدر بشار اسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے لوگوں کا خون بہا رہے ہیں۔ برطانیہ کی خفیہ ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ اس وقت شام میں تقریباً 300 برطانوی جنگجو شامی حکومت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ فرانس اور بیلجیم نے بھی حال ہی میں کہا ہے کہ یورپی شہری جو شام میں دیگر مسلح گروہوں کی صفوں میں شامل ہو کر شامی حکومت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں وہ یورپی یونین اور اس کے اتحادیوں کے لیے سنگین خطرہ بن سکتے ہیں۔ شامی فوج نے ملک کے شمالی علاقوں میں جاری فوجی آپریشن کے دوران درجنوں ملکی اور غیر ملکی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ العالم کے مطابق شامی فوج نے شمالی حلب میں واقع کویرس ایئرپورٹ کے نواحی علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑا فوجی آپریشن کیا ہے۔ اس کارروائی میں اب تک 70 کے قریب دہشت گردوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ شامی فوج نے القلمون کے علاقے نبک میں بھی دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ اس کارروائی کا مقصد یبرود اور نبک کے درمیان دہشت گردوں کی سپلائی لائن کو توڑنا ہے۔ شامی فوج غوطہ شرقیہ سمیت دمشق کے نواحی علاقوں میں دہشت گردوں کا تعاقب اور ان کے اہم ٹھکانوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنا رہی ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ شامی فوج نے ملک کے جنوبی علاقے میں دہشت گردوں کی جانب سے ایک اسپتال پر حملے اور اس پر قبضہ کرنے کی کوشش بھی ناکام بنا دی ہے۔ اس کارروائی کے دوران دہشت گردوں کی اسلحے سے لدی دو گاڑیوں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ مصر کی وزارت خارجہ نے معزول صدر محمد مرسی کے ساتھ ہر قسم کی ملاقات اور گفتگو پر پابندی عائد کر دی ہے۔ قاہرہ میں وزارت خارجہ کے ترجمان جمال مختار نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ معزول صدر کے ساتھ کسی کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ محمد مرسی نے 13 نومبر کو اپنے وکلاء کے ساتھ ملاقات کے دوران اپنے حامیوں کو حکومت کے خلاف پرتشدد تحریک چلانے کا پیغام بھیجا تھا۔ مصر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ محمد مرسی نے اپنے وکلاء کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ ان کی اقتدار میں واپسی کے بغیر ملک میں امن و استحکام قائم نہیں ہو سکتا۔ واضح رہے کہ معزول صدر کے ایک بیٹے اسامہ مرسی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت نے انہیں اپنے والد کے ساتھ ملاقات کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والد کو ایک نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ امن معاہدے کا حصول ممکن نہیں ہے۔ فلسطین ٹوڈے کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ ایوگدر لیبرمین نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات تعطل کا شکار ہو چکے ہیں اور فریقین کے درمیان کسی بھی امن معاہدے پر دستخط کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لیبرمین کا کہنا تھا کہ مذاکرات میں پیش رفت کی غرض سے رجحان ضرور دکھائی دیتا ہے لیکن کسی امن معاہدے کا حصول ممکن نہیں ہے۔ واضح رہے کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے حالیہ دورے مقبوضہ فلسطین میں کہا تھا کہ اسرائیل فلسطین امن مذاکرات میں پیش رفت کا امکان اب بھی موجود ہے۔ جان کیری نے جمعے کے روز 48 گھنٹے کے دوران تیسری بار بیت المقدس میں اسرائیل کے وزیر اعظم سے ملاقات اور نام نہاد امن مذاکرات کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے رام اللہ میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کی اور نام نہاد امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اسرائیل فلسطین نام نہاد امن مذاکرات کا عمل برسوں کے تعطل کے بعد جولائی 2013 میں امریکی وساطت سے ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ خبروں کے مطابق پولنگ مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے شروع ہوئی اور شام 5 بجے تک بلا وقفہ جاری رہی۔ یہ بلوچستان کے سوات میں جبکہ جماعتی بنیادوں پر ہونے والے پہلے بلدیاتی انتخابات ہیں۔ اس موقع پر سخت سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے اور صوبے میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا۔ بعض مقامات پر پولنگ کے دوران گڑبڑ کی بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ سومیانی کی ایک یونین کونسل میں پولنگ کے دوران دو امیدواروں کے حامیوں نے ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں جس میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ خوزدار اور چمن کے بعض پولنگ اسٹیشنوں پر عملے کی آمد میں تاخیر کی وجہ سے پولنگ کا عمل دیر سے شروع ہوا۔ ڈیرہ مراد جمالی میں ایک حلقے میں بیلٹ پیپر میں ایک آزاد امیدوار کا انتخابی نشان شامل نہ ہونے کی وجہ سے پولنگ روک دی گئی۔ آل پارٹیز شیعہ کونسل نے اعلان کیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی مسلح کارروائی کی حمایت نہیں کرتی اور نہ ہی وہ دہشت گردوں کے عزائم کو کامیاب ہونے دے گی۔ تفصیلات کے ساتھ لاہور سے نادیہ بخاری۔
آل شیعہ پارٹی کانفرنس نے اس بات کا اعلان کیا وہ کسی بھی قسم کی مسلح جدوجہد کے حق میں نہیں ہے اور وہ دہشت گردوں کو ان کے عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔
لاہور میں پاکستان بھر سے 37 شیعہ تنظیموں نے آل پاکستان پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں یہ اعلامیہ جاری کیا کہ اب کی بار 40 کا جلوس پہلے سے زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ نکالا جائے گا اور یہ جلوسوں کا سلسلہ قیام پاکستان سے پہلے کا ہے۔ اس سلسلے میں ایم ڈبلیو ایم کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ سانحہ راولپنڈی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی یک طرفہ کارروائی تکلیف دہ ثابت ہوئی۔
ان کا مسئلہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کا ناجائز پریشر انتظامیہ کے اوپر، جس کی وجہ سے اس کو راضی رکھنے کے لیے وہ ثابت کر دیں ہمارے پاس 50 بندہ پکڑا ہوا، یہ پکڑ رہے ہیں وہ پکڑ رہے ہیں تاکہ اس کو راضی رکھیں۔
جبکہ علامہ امین شہیدی نے کہا،
مجرموں کو بے شک پکڑیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، لیکن بے گناہوں کو اس طرح سے ہراساں کرنا اور صرف خانہ پوری کرنا یہ کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے۔
اس آل شیعہ پارٹیز کانفرنس میں تمام شیعہ تنظیموں نے مشترکہ طور پر پاکستان میں ہونے والی کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔
نادر عالمی نیٹورک لاہور۔
امریکہ نے جمہوریہ مرکزی افریقہ میں فرانس کی فوجی مداخلت کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان میری ہارف نے کہا کہ فرانس کی فوجی مداخلت جمہوریہ مرکزی افریقہ میں تشدد اور بدامنی کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ بیان سلامتی کونسل کی اس قرارداد کے ایک دن بعد دیا ہے جس میں جمہوریہ مرکزی افریقہ میں غیر ملکی فوج بھیجے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ فرانس نے مزید 800 فوجیوں کو بھیج کر اس ملک میں متحارب گروہوں کو ایک بھرپور اور واضح پیغام دیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ عالمی ریڈ کراس کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ جمہوریہ مرکزی افریقہ کے دارالحکومت بانگوئی میں گزشتہ 2 دن سے جاری لڑائیوں میں 300 سے زائد افراد مارے گئے ہیں۔ اس دوران فرانسیسی فوج نے دارالحکومت بانگوئی میں نظم و نسق بحال کرنے کے بہانے اپنے گشت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سعودی عرب کی جگہ اردن کو 15 رکنی سلامتی کونسل کا رکن منتخب کر لیا ہے۔ سعودی عرب 17 اکتوبر کو سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہوا تھا، لیکن شام پر امریکہ اور مغربی ملکوں کے حملے نہ ہونے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سعودی عرب نے سلامتی کونسل کی رکنیت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اس نشست کے لیے ووٹنگ ہوئی اور 1993 رکن ممالک نے ممالک میں سے 178 نے معاف کیجیے گا 193 رکن ممالک میں سے 178 نے اردن کے حق میں ووٹ دیا۔ اردن کے ساتھ ساتھ 4 اور ممالک نائجیریا، چاد، چلی اور لتھوانیا سلامتی کونسل کے غیر مستقل ممبر بننے ممبر منتخب ہوئے ہیں۔ برکس کے ممبر ملکوں کے نمائندوں نے جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں اپنے اجلاس میں موجودہ دنیا کو درپیش چیلنجوں اور ان کی ممکنہ راہ حل کا جائزہ لیا ہے۔ نجی معلومات سے متعلق عالمی سیکیورٹی اس وقت دنیا کے حکام اور ذرائع ابلاغ کے عہدیداروں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کیپ ٹاؤن اجلاس کے شرکاء نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک خصوصی ورکنگ گروپ تشکیل دیں گے جس کی ذمہ داری آئندہ برکس کے سربراہی اجلاس کے بیان کو ترتیب دینا ہوگا۔ روس کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نکولائی پیتریشیف نے کہا کہ برازیل، روس، ہندوستان، چین اور جنوبی افریقہ کی قومی سلامتی کے امور کے اعلی عہدیداروں کے اجلاس کا اصل ایجنڈا نجی معلومات سے متعلق عالمی سیکیورٹی، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور دنیا کے بحرانی علاقوں کی صورتحال تھی۔ روس کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے اس ملاقات میں برکس میں شامل ممالک کے اپنے ہم منصوبوں کو جون 2014 میں روس کے شہر غازی میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی انہوں نے اپنے ہم منصوبوں کو روس میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ اس اجلاس میں دنیا کے 60 ملکوں کے سیکیورٹی اداروں کے اعلی حکام شرکت کریں گے۔ اور ناظرین آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ پابندیوں کا خاتمہ اور یورینیم کی افزودگی ایران کا مسلم حق ہے، صدر ڈاکٹر حسن روحانی۔ جوہانسبرگ میں آن جہانی رہنما نیلسن منڈیلا کی رہائش گاہ پر عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری، آخری رسومات 15 دسمبر کو ادا ہوں گی۔ یوکرین میں بحران کے خاتمے کے لیے وزیراعظم کی مذاکرات کی پیشکش، حزب اختلاف کی جانب سے مشروط آمادگی کا اعلان۔ ناظرین خبریں اپنے اختتام کو پہنچی، تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔